بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولعنة الله لأعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات على محمد وعلى آله سورة النحل کی آیت نمبر 90 مشہور و معروف قرآن مجید کا سورہ جناب سورہ نحل اور اس کی مشہور و معروف آیت ہے. آج سے جو شبیں شروع ہو رہی ہیں ان شبوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. مختصر اس آیت کے حوالے سے کہ اس آیت کی نسبت بالاتفاق تمام مفسرین نے ایک ہی مطلب کو بیان کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے, اور وہ مطلب آج کی شب, کل کی شب اور خاص طور پر پرسوں کی شب. اس حقیقت کے لحاظ سے اس آیت کی تفسیر اور ترجمانی ہے کہ جو چلتی پھرتی تفسیر کا عنوان رکھتی ہے. ابھی مجھ سے پہلے سوز خان بنقدر خان جناب شجاع رضوی, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, جو مطلب پڑھ کر گئے شعر کے انداز میں, جو جناب قمر صاحب نے تحریر کیا, اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو یہی آیت ہے کہ خداوند عالم اس آیت کریمہ میں جس مطلب کو منتقل کرنا چاہتا ہے وہ ہے حق اور عدالت. اور آج کی شب, کل کی شب اور آئندہ آنے والی تیسری شب, یہ تینوں شب خصوصاً حق اور عدالت سے متعلق ہیں. چاہتا ہوں اس عدالت اور حق کے حوالے سے گفتگو ہو, مگر اس حد تک کہ جس حد تک مجاجز کے اندر سخت ہے اور آپ حضرات کے اندر اس حوالے سے قبول کرنے کے حوالے سے سخت ہو. بلند آواز سے صلوات کیجیے محمد و آل محمد. تمہیدی طور پر عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی آیت یہ ہو یا کوئی اور, اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک عزیزوں, خداوند عالم نے اپنے ہر کلام کی نسبت کہ جو آیت کی صورت میں ہو یا سورے کی صورت میں, مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی ہے, دعوت تدبر و تعقل. اور یہ کہا باقاعدہ کہ کیوں قرآن میں اور میرے کلام میں تدبر سے کام نہیں لیتے. لہذا اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں اس تدبر کے حوالے سے اور تفکر اور تعقل کے حوالے سے, تو اذان میں پورے قرآن مجید میں آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت ساری باتیں دکھائی دیں گی کہ جہاں پر خداوند منان نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی نسبت فکر کی دعوت دی ہے. پورے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھنا چاہیں اسی تدبر کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے کہاں پر اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ مجھے اس رب کے کلام کو سوچنا ہے، فکر کی منزل سے اسے گزارنا ہے، اور تدبر کے راستے سے مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے سے گزرنا ہے۔ بہت سامنے کی آیت ہے، مجھے یقین ہے آپ میں سے بعض حضرات انہی منبروں سے، ذاکران حبیت سے اس آیت کو سنتے رہتے ہوں گے، لیکن چاہتا ہوں کیونکہ جو ہے آج کی شب خصوصی طور پر شب قرآن ہے، چاہے وہ قرآن صامت ہو کہ شب قدر ہے، شب نزول قرآن ہے، چاہے وہ رات کے جو شب ضربت ہے قرآن ناطق کی شب ہے۔ ملاحظہ کریں عزیزان من، خداوند عالم ہر قرآن یعنی آیت کی صورت میں ہو یا سورے کی صورت میں مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر و تدبر سے کام نہیں لیتے، یا پھر ان کے دل مقفل ہیں؟ صاف اور ستھرا اور خداوند عالم نے بہت ہی آسان انداز میں مجھے اور آپ کو ایک مطلب کو ڈیلیور کیا ہے، کہا اے عزیزوں، اے میری مخلوق، میرے اس کلام سے ایسے ہی مت گزر جانا، بلکہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھنا، تعنی کے ساتھ آگے بڑھنا، غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا۔ کہا کیوں بارے لا؟ کہا میں کہہ چکا ہوں۔ کہاں کہا تو نے؟ کہا اگر ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھو گے، قابل توجہ ہے، غور سے نہیں پڑھو گے میرے اس کلام کو، تو وہ لاک کے جو تمہارے قلب پر لگا ہوا ہے وہ کھل کر نہیں دے گا، وہ لاک کے جو تمہارے ذہنوں پر اور تمہاری فکروں پر لگا ہوا ہے وہ کھل کر نہیں دے گا۔ اگر چاہتے ہو اس لاک کو کھولنا تو اس کی کنجی میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں، اس کی چابی کیا ہے، کبار اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا، اور کون سی ہے، کیا چیز ہے وہ کنجی؟ کا سوچ، تدبر اور تفکر۔ کا جتنا میرے کلام میں غور کرو گے تمہاری ذہن تمہارے ذہنوں پر پڑے ہوئے تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے قلوب پر جو لاک لگا ہوا ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، آیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے، یا پھر ان کے دل مقفل ہیں؟ اگر چاہتے ہو دل جو کہ مقفل ہے، لاک شدہ ہے، کھولنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کا تدبر سے کام لو، تفکر سے کام لو، بغیر تفکر کے گزرنا مت۔ صلوات بے محمد و آل محمد۔ یہ ڈائریکٹلی خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیے پورے قرآن مجید کی نسبت، کہا جو ہے بغیر غور کے جو ہے آگے مت بڑھنا۔ لیکن عزیزان من، کیونکہ شب قرآن ہے، چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو اسی حوالے سے۔ پورے قرآن مجید میں اگر دیکھ ڈالیں، اور اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس پورے قرآن مجید کو تقسیم کرنا چاہیں دو بڑے حصوں میں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ تقسیم کرتے ہیں ایک جہد سے، اور کر سکتے ہیں۔ اور وہ تقسیم کیا ہے عزیزان من؟ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے، ایک مطلب بیان ہوتا ہے، اور مطلب کے اینڈ میں خداوند عالم جب اس آیت کو ختم کرتا ہے، اختتام کرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ جو مطلب ہم نے بیان کیا اس میں غور کیوں نہیں کرتے، اس میں تعقل کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خداوند عالم نے پورے قرآن مجید کے نسبت مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیے، کوئی کلام ایسا نہیں کہ بغیر تفکر کے گزرا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کی نسبت مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر خدا کی طرف سے اہتمام کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تفکر سے کام لو، تدبر سے کام لو، کیوں غور نہیں کرتے؟ بہت سامنے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کو ملاحظہ کریں، سورہ انعام کو ملاحظہ کریں، سورہ آل عمران کو ملاحظہ کریں، 114 سوروں کے درمیان
کثرت کے ساتھ آیات ایسی ملیں گی کہ جس میں خداوند عالم نے مطلب کو بیان کیا اور مطلب کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو دعوتی فکر دی ہے. مثال کے طور پر ایک یا چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ شب قرآن کے حوالے سے ہم اور آپ قرآن کے حوالے سے یہ جنرل نالج حاصل کر سکیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. توجہ کا طالب ہوں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بڑے آرام سے جائیں گے, جلدی نہیں ہے. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہا تم لوگوں کو امر دیتے ہو نیکی کا, حکم کا, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم خود کتاب بھی پڑھتے ہو. افلا تعقلون, آیا تعقل نہیں کرتے؟ آیا غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ افلا تعقلون سے پہلے ایک مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ جب اینڈ کرتا ہے اس آیت کو تو کہتا ہے, کہا دیکھو یہ جو مطلب میں نے بیان کیا ہے سرسری نہیں ہے, سطحی نہیں ہے, ڈیپ میں جاؤ. اس لیے کہ یہ کلام ایسا کلام ہے, یہ مطلب ایسا مطلب ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تمہیں ہضم ہو جائے تو تمہاری کایا پلٹ جائے گی. تمہیں اپنے آپ کی نسبت بھی پہچان ہوگی اور اپنے رب کی نسبت بھی پہچان ہوگی اور اپنے معاشرے کو بھی پہچان ہوگی. اتامرون الناس بالبر, آیا تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو؟ وتنسون انفسکم, یہی رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. اپنے معاشرے کو ملاحظہ کریں. معاشرے سے پہلے جو صدیاں گزری اس کو ہم ملاحظہ کریں. یہی تاریخ اسلام ہے, یہی دامن اسلام ہے. اسلام کا نام لینے والے آئے افراد, اسلامی سوسائٹی ظاہری طور پر اس کا قیام بھی ہوا, لیکن حاصل کیا؟ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جو مسائل دیکھ رہے ہیں اس کا خمیازہ کس کے سر ہے؟ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, مجھے رکنا نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ شب شب عدالت ہے, شب شب عدالت گری ہے, شب شب نیکی ہے, شب شب امر بالمعروف ہے, شب شب معرفت ہے. احساساتی جملے نہیں ہیں یا ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہے عزیز. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے, جو نہیں جانتے جان لیں گے. مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کو ملاحظہ کرنا ہے. آج اگر ہم اور آپ اسلامی سوسائٹی کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود عالم کیا ہے؟ یہ قصبہ کرسی کا عالم خداوند عالم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے, پھر عرض کرتا چلو اس آیت پر مجھے جو بحث نہیں کرنا, لیکن خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جانتے ہو معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ہیں اور یہ مشکلات ہیں یہ خمیازہ کس کے سر ہے؟ کہا بارے لہا ہم نہیں جانتے. کہا میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. کہا جب کوئی شخص یا کوئی گروہ, بہت توجہ کا طالب ہوں, یا کوئی سوسائٹی یا کوئی معاشرہ دوسروں کو تو تلقین کرے اپنے آپ کو بھول جائے, یہ اس کا خمیازہ ہے. قابل غور ہے. اتامرون الناس وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, شب کتاب ہے نا, کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. ایسی تلاوت کا فائدہ کیا کہ جس میں تعقل نہ ہو. اور چلے آگے, ایسی کتاب کی تلاوت کا فائدہ کیا کہ جس میں تعقل کے بعد عملی پہلو نہ ہو. آج کی شب کا صاحب یہی تو کہتا ہوا محراب عبادت میں اپنے آپ کی نسبت یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فستو و رب کعبہ۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی میں، لیکن قابل غور ہے، قابل تدبر۔ خدا کہتا ہے کہ اگر اپنے معاشرے کو جاننا چاہتے ہو کیوں آخر ایسا ہے، تو اپنے آپ سے شروع کرو۔ دوسروں کی نسبت مت کہو کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، کہ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا، جناب نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں۔ برلا کہنا کیا چاہتا ہے، کہا میں یہ جو کہہ چکا کہہ چکا، افلا تعقلون، کیوں تعقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ایک آیت ہے کہ جو میں نے فار ایگزامپل آپ کی خدمت میں عرض کی، رکنا نہیں ہے مجھے یہاں پر، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ کچھ مطالب کو بیان کرنے کے بعد خالی آگے نہیں بڑھ جاتی، مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ٹھہر کر سوچو کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اسی طریقے سے اگر میں اور آپ تلاش کریں قرآن مجید کے اندر ان آیات کو کہ جس میں خدا عالم نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو تفکر کی نسبت کہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فار ایگزامپل ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیے، محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کا طالب، خداوند عالم ایک اور مقام پر اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہے، کہا اگر اپنے حالات کو نفع و نقصان کے لحاظ سے جاننا چاہو تو ایک کام کرو، کہا کیا کریں، کہا غور کرو اور فکر کرو۔ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، سورہ انعام کے اندر آواز آئی ہے کہ جسے ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ تلاوت قرآن ہے، اذان من، یہ آج کی نشست، کل کی نشست یا پرسوں کی نشست، جہاں جہاں ہم شرکت کرتے ہیں مجالس میں، توفیق اجباری ہے کہ ہم اور آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آیات قرآنی کو سنتے ہیں ذاکران اہل بیت سے، لیکن عزیزان من بغیر جو ہے غور کیے فرش اعضا سے نہ اٹھیں، اور اگر فرش اعضا سے اٹھ گئے گھر جا کر بغیر غور کے نہ سنیں۔ خدا کیا کہتا ہے، مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کچھ بھی تو نہیں، یہ کھیل ہے اور کود ہے اور تماشا۔ خدا حقیقت زندگی کیا ہے، وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، کہ جو آخرت کی زندگی ہے اور دنیا وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے اور صحیح اور حقیقت یافتہ کہ جو اہل تقویٰ ہیں۔ اب سنیے غور سے، اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے، افلا تعقلون، کہا کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تعقل سے کام نہیں لیتے۔ خدا کیا تعقل کرنا ہے اس میں، دنیا دنیا ہے، آخرت آخرت ہے، کہا اب بھی غور نہیں کیا، کہا چاہتے ہو اپنی اس دنیا کے ذریعے سے اس دنیا کو پہچاننا، تو ایک چھوٹا سا کوئی بھی کام انجام دے دو اور اس کے نتیجے کے انتظار میں بیٹھو، وہ نتیجہ خاطر خواہ تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ کہ کھیل کود اور تماشا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بچے کھیلتے ہیں، چند بچے ہیں ملتے ہیں آپس میں کھیلتے ہیں، وہ بچے آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک بادشاہ بنے گا، ایک وزیر بنے گا، ایک غلام بنے گا، ایک کو چوری کرنا ہے چور بنے گا، اس کے بعد ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے، کہا یہاں پر اسے بند کر دیا جائے گا۔ کہا چور چوری کرتا ہے، بہت توجہ کا طالب، کہا چور چوری کرتا ہے اور چوری کرے گا، جو چور ہے ہم میں سے، سپاہی اسے پکڑ کر لے کر آئے گا، وزیر کے سامنے حاضر کرے گا، وزیر بادشاہ کے سامنے حاضر کرے گا، اور فیصلہ ہوگا قاضی کے ذریعے سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہا لے جاؤ اسے زندان میں۔ کہا اس داستان کو اگر خلاصہ کرو تو دو چیزیں نظر آتی ہیں، کامیابی اور ناکامرانی۔ کامیاب کون ہے؟ کا خلافت اور ولایت اور بادشاہ اور حکومت. کا ناکام کون ہوا؟ کا چور. کا کچھ ہی لمحوں کے بعد دیکھنا یہ سارے بچے کہ جس میں ایک جو ہے بادشاہ بنا ہوا تھا، ایک وزیر بنا ہوا تھا، ایک غلام بنا ہوا تھا، الاخر جتنے بھی عنوان تھے سب کے سب مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، ایک ہی جگہ پر ٹھٹا لگا رہے ہیں. نہ کوئی چور رہا، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی وزیر. مہازا کا یہ کیا چیز ہے؟ کا اسے ہی تو کہتے ہیں کھیل کود اور تماشا. خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی دنیا کو اگر حساب لگاؤ تو بے حسابی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا آپ؟ کہا نتیجہ جہاں نہ ہو وہ کھیل کود اور تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جہاں نتیجہ ہو وہاں حقیقت ہے. کہا اگر چاہتے ہو، خدا کہہ رہا ہے، ہم تو صرف ترجمانی کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. خدا کہتا ہے مل حیات دنیا الا لعب و لہو. کہا اگر صرف اور صرف اور صرف دنیا ہو تو کھیل کود اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہا بارالہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا اسی دنیا کو اگر وسیلہ قرار دو گے تو وہ دنیا حقیقی صورت میں تمہیں دکھائی دے گی. افلا تعقلون، کیوں تعقل سے کام نہیں لیتے؟ دوسرے الفاظ میں عزیز و آسان الفاظ میں، جس نے بھی اس دنیا کو صرف ہدف قرار دیا کہا وہ کھیل کود اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جس نے اسے وسیلہ قرار دیا اس دنیا کے لیے کہ دنیا سب کچھ ہے، یعنی وسیلہ ہے اور ہدف وہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور بیان کروں میں کیا ہوتا ہوں اور کون ہوتا ہوں جو بیان کروں؟ خداوند عالم کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں عزیزوں. اگر وقت ہوتا تو اسی میں گفتگو ہوتی ہماری اور آپ کی. خداوند عالم سورہ عنکبوت میں آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے ما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. عزیزان من، قابل غور ہے، غور ہے اور غور ہے. جتنا ڈیپ میں جائیں گے اتنا کم ہے، جتنا ڈیپ میں جائیں گے اتنی شیرنی اور لطافت ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ کہ یہ دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے. خدا یہ زندگی نہیں ہے؟ کہ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. کہ یہ پھر کس کی علامت ہے مگر یہ زندگی کی علامت نہیں ہے؟ کہ نہ، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے. کہ یہ پھر زندگی نہیں تو پھر زندگی کیا ہے؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. کہ سنو گے اس سے؟ کہ حقیقی حیات وہ ہے. خدا پھر یہ کیا ہے؟ کہ یہ صرف وسیلہ ہے. کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا اور حقیقی حیات کو پانا اسی دنیا کے اندر، تو پھر اس کا اٹھنا بہت توجہ لگا لے گا، اس کا بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کلام کرنا، سب کچھ اس کے رب کے لیے ہو. لو کانو یعلمون. خدا آخر میں کہتا ہے سورہ عنکبوت، خدا کیا کہتا ہے؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور غیر حقیقی زندگی کیا ہے، کہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں بیٹھیں گے نہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ہم نے اور آپ نے جو ذاکران اہل بیت سے سنا نہیں، وہ معروف حدیث اور روایت کہ رسول اسلام کہتے ہوئے دکھائی دیے، لوگوں نے سنا کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر جنگل کی راہ لو گے. کہ ان آنکھوں کے ساتھ ان آنکھوں کو کھول لو. کہ اگر یہ عالم تمہارا ہوا تو پھر یاد رکھو اس دنیا کو پھر جو ہے ہدف حساب نہیں کرو گے، وسیلہ حساب کرو گے. پھر عرض کرتا چلو، مجھے یہاں رکنا نہیں، یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، چلیں آگے. خلاصہ کرتے ہیں ان دو آیتوں کی نسبت. خداوند عالم پورے قرآن مجید میں بعض آیات کو عزیزہ رحمان اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ مطالب کو بیان کیا اور اس کے بعد تدبر و تعقل و تفکر کی دعوت دیتا ہے. هل يستوي العمى والبصير افلا تتفكرون, کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خدا تعالیٰ آخر میں اینڈ کرتا اور کہتا ہے کہ ہم کیوں فکر سے کام نہیں لیتے. جنرل نالج کے حوالے سے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. اگر مجھے اور آپ کو جاننا مقصود ہو کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو تفکر کی دعوت دیتی ہے, تو ایک جملے میں سنتے جائیے. کہا جس آیت کے اندر تفکر اور تدبر اور تعقل کے کلمات آئیں وہ آیات وہ ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی تفکر کی دعوت دیتی ہیں. لیکن کچھ آیات عزیزوں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تفکر کا لفظ استعمال نہیں ہوا, بہت توجہ کا طالب, نہ تدبر کا نہ تعقل کا. لیکن وہ آیات اس قسم کی ہیں کہ جیسے ہی میں اور آپ پڑھیں اس کو تو بغیر غور کیے آگے نہیں بڑھ سکتے, اس لیے کہ سوالات پر سوالات ہیں, اس لیے کہ سوالات پر سوالات ہیں. اس قسم کی آیات کو کہتے ہیں انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو تفکر کی دعوت دیتی بھی نظر آتی ہے. مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 10 سے 15 منٹ گزار دیا آپ نے, یہی جو سرنامہ کلام کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں نہ تدبر کا لفظ آیا ہے نہ تفکر کا نہ تعقل کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, خدا کیا کہتا ہے؟ کہ یقین کر لو کہ یقین کرنے جیسا ہے, میں اللہ یعنی اللہ امر کرتا ہے تمہیں عدالت اور عدالت گری کا, انصاف سے کام لو اور احسان سے کام لو اور اپنے عزیزوں کو جو ہے بخشش اور عنایت کے ساتھ سنبھالو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اور وہ تمہیں تین کاموں سے روکتا ہے, فاحشات سے روکتا ہے, منکرات سے روکتا ہے اور بغی سے روکتا ہے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, وہ تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہے شاید کہ اس کے وعظ و نصیحت کو قبول کر لو. یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. اس آیت پر دوبارہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو مجھے اور آپ کو باقاعدہ یہ آیت اکساتی بھی نظر آتی ہے. کہ ایک قاری قرآن کیوں سوچتا نہیں کہ خدا نے امر کیا ہے عدالت کا, عدالت کیا ہے؟ ملاحظہ کیا آپ نے کہ اس آیت میں کہیں تدبر کا لفظ نہیں آیا, کہیں تعقل کا لفظ نہیں آیا, کہیں تفکر کا لفظ نہیں آیا. لیکن عزیزان من, اس قسم کی آیات کو اگر ہمارا آپ ملاحظہ کریں تو بغیر غور کیے آگے بڑھنا خیانت ہے اور ظلم ہے. بڑی جسارت کی ہے میں نے یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے. روحانی طور پر اور معنوی طور پر, قلبی اور انسانی طور پر اگر ہمارا آپ آیات کو ملاحظہ کریں تو بغیر غور کیے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی آیت ہمیں اور آپ کو زبان بے زبانی سے یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ اے عزیز کیوں غور نہیں کرتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یعنی کیا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, کا عزیزوں کے ساتھ بخشش اور عنایت کے ساتھ پیش آؤ, جسے ہم آسان زبان میں جانتے ہیں صلہ رحمی. دوبارہ چلیں, کہ یہ عدل کیا چیز ہے, عدل کے معنی کیا ہیں, کس مقام پر اس کو اجرا ہونا ہے, کون جاری کرے گا, اس کا نتیجہ کیا ہے. اشارہ کرتا چلو, شب شب عدالت ہے. قتل فی محراب عبادت لشدت عدل, ہم اور آپ جمع ہوئے آج جہاں جہاں مجالس عزا بپا ہو رہی ہیں, فرش عزا پر آنے والا ہر شخص اشبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا یہ جملہ قتل فی محراب عبادت لشدت عدل, یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو کیا چیز کہہ رہی ہے, کیا بتلانا چاہتی ہے؟ کہ اے عزیز خطیب جانتا ہے جو آیت تو نے پڑھی ہے, خدا امر کر رہا ہے عدالت کا. عدالت کی میننگ کیا ہے, عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ بہت شارٹلی آگے بڑھوں گا, دو شب اور ہے باقی ہمارے پاس. اس عدالت کو جاری کرنے والا کون جاری کر سکتا ہے, اس کو کس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے, احسان سے مراد کیا ہے, عدل میں اور احسان میں فرق کیا ہے؟ اور اگر عدل اور احسان میں فرق ہو بھی جائے تو احسان میں اور عزیزوں کو عطا کرنے میں کیا فرق ہے؟ خدا یہی کہتا ہے کہ احسان کرو، نیکی کرو، کسی کے ساتھ دو کسی کو، تفضل کرو، عنایت کرو، بخشش. خدا جب تو کہہ چکا ہے احسان، تو اس احسان کے اندر عائزہ اور اقربا کو بھی عطا کرنا آ گیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کا عزیزوں کو بھی دو. خب دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے عزیزان من کہ میں اور آپ بغیر غور کیے آگے نہیں جا سکتے. یہی عالم بات کی چیزوں کے اندر کے جو خداوند عالم نے بیان کیا ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر آپ میرے ساتھ ہیں پھر سے بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تعداد کو نہ دیکھیں، کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں انشاءاللہ. خداوند عالم کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. فرش عزا وسیع ہے، جس کو آنا ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. میں اور آپ جو ہیں غور کے ساتھ آج کی شب سے جو ہے مستفیض ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں گا. اور خداوند عالم تمہیں یہ کہتا ہے کہ رک جاؤ فاحشات کی انجام دہی سے، خبردار اپنے آپ کو آلودہ مت کرنا فاحشات میں. فاحشات کیا ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ ایک گناہ ہے یا ایک سے زیادہ؟ اسی طریقے سے منکر، خداوند عالم کہتا ہے جس طرح سے فحشا سے تمہیں بچنا ہے منکر سے بھی بچنا ہے. خدا یہ منکر کیا ہے؟ غیر از فحشا ہے؟ یہ غور و فکر ہے. اسی طریقے سے خداوند عالم بلا کسی فاصلے کے تیسرے مطلب کو بیان کرتا ہے، بغی. کب بغی سے بچو؟ خدا یہ بغی کیا چیز ہے؟ فحشا اگر سمجھ میں آ جائے، منکر سمجھ میں آ جائے، تو یہ بغی کیا چیز ہے؟ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. مفسرین کو اگر اس آیت کے ذیل میں دیکھیں تو کبھی جو ہے فحشا کی تفسیر کرتے ہیں وہ گناہ کہ جو آشکار ہے، کھلا ہوا ہے، سب جانتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اور منکر کی نسبت جب توصیف بیان کرتے روایات کے سہارے، تو معلوم ہوتا ہے کہ منکر وہ گناہ ہے کہ جو قابل دید نہیں جب تک سوچ نہ لیا جائے، مخفی گناہ، پس پردہ. بالکل اسی طریقے سے بغی کی میننگ ہے. جب مفسرین اس آیت کے ذیل میں بغی کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں روایات کی روشنی میں، تو بغی کی جب توصیف بیان کرتے ہیں کہ بغی وہی فحشا ہے اور منکر. لیکن کبھی یہ کہتے ہیں نہیں، بغی غیر از فحشا و منکر ہے، مجھے رکنا نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. اور اس کے بعد خداوند عالم یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون. خدا تجھے تو چاہیے کہ امر کر کہ حتمن تمہیں جو ہے انجام دینا ہے، لیکن تو نصیحت کر رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے کہ میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، جسے میرا واعظ پسند آ جائے وہ قبول کر لے ورنہ چھوڑ دے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان من، آئیے سب سے پہلے حصے کو ہم لیتے ہیں، صرف اشارہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کو بھی چھوڑ دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. مل عدل، بہت توجہ کا طالب ہوں. عدل کیا ہے؟ میں اور آپ جب سے ہوش سنبھالا عزیزوں، الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اس جیسے الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ جس جیسے ہمیں اور آپ کو معاشرہ ملا ہے. ہم سے پہلے جو افراد آئے، آج سے 25 سال 30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں، تو یہ رونق نہیں تھی مذہبی، روحانی اور معنوی اگرچہ تھی مگر اس انداز میں نہیں تھی. یہ جو مطالب ہم آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اس قسم کے مطالب بہت کم جو ہے ممبروں سے ڈیلیور ہوتے تھے. مل عدل، عدل کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے عدل کا لفظ ہم نے سنا ہے. اور جب پختہ ہو گئے ہوش و حواس کے ساتھ تو اتنا کنفرم ہے کہ اس زمانے کا صاحب جب ظہور کرے گا انشاءاللہ تو اس وقت عدل و عدالت کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ۔ آخری نشست میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ عدل اور عدالت گری ہے کیا چیز، کیوں آخر ہمارے وقت کا امام آ کر نہیں دیتا، ظلم اور جور سے دنیا ظاہری طور پر اپنے تئیں بھر چکی ہے۔ یقین کریں، بات آئیے سنتے جائیے، جتنے بھی افراد میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فردن فردن اگر ایک ایک سے میں سوال کروں تو سب یہی کہیں گے کہ ظلم حد ہو گئی، جور و ستم حد ہو گیا۔ جب جور و ستم حد ہو گئی تو پھر امام کیوں تشریف نہیں لاتے؟ اس کیوں کا ایک جواب ہے عزیزو، جو آپ میں سے اہل ذوق ہیں، انشاءاللہ سب کے سب اہل ذوق ہیں، نہج البلاغہ کو ملاحظہ کریں، میرے اور آپ کے مولا نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے، کہے میرے چاہنے والوں کالی کون ہے؟ کالی جز عدالت اور عدالت گری کچھ اور ہے؟ علی کون؟ علی جز ظلم و جور کی نسبت نفرت کرنے والی شخصیت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو کچھ بھی تو نہیں۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہیں جو ہے توصیف بیان کرتا ہوں، عدل کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں؟ اذان من رسول خدا کا فرمان پہلے سن دے جائیے اشارتاً، رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ بالعدل قامت السماوات والعرض، کہ یہ جو آسمان ہے نا اور یہ زمین اور ان دونوں کے درمیان ان بٹوین جو سسٹم چل رہا ہے پورا، کا جز عدالت کے ممکن نہیں۔ بہت توجہ کے طالب، اب تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں گے، کہ یہ آسمان اور زمین اور ما بینہما، ہر ذرہ ذرہ عدالت کے بغیر اور انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ آسان زبان میں پوری کائنات کا نظام اور سسٹم اس کا ایک محور ہے، اور وہ محور بے نام عدالت ہے۔ یہ رسول خدا کا بیان، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہوں، چلیں آگے۔ علی کی شب ہے نا، امیر المومنین کی شب ہے آج، انہی کی زبانی سنتے ہیں، مولا آپ کیا کہیں گے؟ مولا نے نہج البلاغہ میں آواز دی، سید رضی نے اسے نقل کیا، مولا فرماتے ہیں العدل و الانصاف۔ مولا پھر احسان کیا ہے؟ الاحسان و التفضل۔ قابل غور عزیز، رسمی گفتگو نہیں ہے، مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آئیے خود ہی مولا کی جو ہے دہلیز پر چلتے ہیں۔ مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عدل انصاف اور احسان تفضل یعنی کیا؟ کا اگر سوچو تو دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔ مولا آپ خود ہی بتلائیے۔ مولا نے اب بیان کرنا شروع کیا کہ عدل سے مراد توحید ہے اور اصول دین، اور اس توحید کی بنا پر تمہارا عمل انجام دینا ہے احسان۔ کتنی بہترین توصیف ہے، میں اور آپ ظاہری جو ہے لغت کے لحاظ سے میننگ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لغت کھولی عربی سے جو ہے اردو یا انگلش، جس زبان کے اندر ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، امپلیمنٹ کون کرے گا؟ صحیح معنی کون منتقل کرے گا؟ کہ یہ معنی اسی جگہ سے ملیں گے کہ جہاں سے جو ہے یہ مطلب آیا ہے؟ کہا مولانا جذباتی گفتگو کر رہے ہیں، کہا نہ جذباتی گفتگو نہیں، یہ جذبے کے ساتھ گفتگو ہے، جذبات میں اور جذبے میں فرق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا اور ضرورت بھی نہیں ہے، صرف تذکر، آج کی شب قرآن صامت کی ہے اور قرآن ناطق کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ ایک خاموش ایک بولتا ہے۔ لیکن یہ بھی مشکل ہے ہماری اردو زبان کے اندر عزیزوں، کہ ایک خاموش اور ایک بولتا ہے جبکہ دونوں ایک میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں اگر ایک ایک ہو جائیں تو پھر دو ہو جائیں گے، قرآن ایک ہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اے مولا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کا عدل ہو و توحید، والاحسان ہو العمل بالنسبت الی ھذا التوحید۔ کا جانو گے بج علی سے؟ کا علی یہ کہتا ہے کہ عدل سے مراد کیا ہے؟ کا توحید۔ کہا کیوں کہا ہے مولا آپ نے؟ کہا اگر تمہاری ان آنکھوں کے ساتھ، ان آنکھوں کو جو اگر یہ کھل جائے تمہاری آنکھیں، تو تمہیں ہر ذرے کے اندر کائنات کے توحید کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے گا۔ کہا اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے رب تک پہنچو۔ مجھے یقین ہے اور یقین اور یقین، بارہا کثرت کے ساتھ ہم نے اس روایت کو سنا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یعنی کیا؟ کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے معبود کو پہچان لے۔ عبد کو جا اور معبود کو جا، عبد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی نہیں، اور معبود کون ہے؟ سب کچھ۔ کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو پہچانے، اور جو سب کچھ ہے اس کو پہچان لے۔ عجیب معاملہ ہے۔ مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، پوری نہج البلاغہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے، مولا فرماتے ہیں کہا اے عزیز، تو عالم صغیر ہے جبکہ جو ہے تیرے اندر جو ہے عالم کبیر موجود ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ترجمانی کی ہے۔ کہا تو اپنے آپ کی نسبت جو ہے ذرہ خیال کرتا ہے اپنے آپ کو، فی کا انتوا عالم الکبیر۔ یہ مولا کا فرمان خود دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے اور آپ کو مولا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا اس آیت کی ترجمانی اور تفسیر چاہتے ہو تو یہ سامت ہے اور ناطق تفسیر کرے گا۔ مولا مزید تفسیر کیجیے، عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ اگر تھکے نہیں ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں جلدی جان چھوڑ دوں گا آپ کی، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کا عدل کے معنی سنو گے اور مجھ علی سے؟ عدل یعنی ظاہر اور باطن کا ایک ہونا۔ عجیب معنی ہے۔ اب تک ہم نے اور آپ نے جو ڈیفینیشن سنی ہے اور پڑھی ہے اور دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ جو جس چیز کا حق ہے اس کو مقام پر رکھ دو، یہ عدالت ہے۔ لیکن عجیب انداز ہے کہ جس کا ظاہر اس کا باطن کے ساتھ، جس کا باطن اس کے ظاہر کے ساتھ ایک ہو جائے، ھذا ھو العدل، کہ یہ عدالت ہے۔ کہا مولا پھر آپ بتلائیے احسان کیا چیز ہے؟ الاحسان ما ہو؟ کہا احسان کو جاننا چاہو گے؟ کہا کیوں نہیں۔ کہا احسان یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی لطیف اور میٹھی اور شیرنی۔ کہا جس کا باطن اس کے ظاہر سے جو ہے عمدہ ہو وہ احسان۔ آئیے علی کو پہچانے آ جاؤ، آئیے مولا کو پہچانے۔ جس کا باطن اس کے ظاہر سے عمدہ ہو، نہ ظاہر باطن سے عمدہ تو بہت ہے۔ ظاہری طور پر خوبرو ہے، معنوی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، خضوع و خشوع کے لحاظ سے۔ جناب کتنے روحانی ہیں، کا ماشاء اللہ کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الاحسان ما ہو۔ کا احسان یعنی کیا جانتے ہو؟ کا جس کا باطن اس کے ظاہر سے عمدہ ہو۔ عجیب ہے۔ آج کی شب مختصر کرتا ہوں، اسی قرآن کی شب ہے۔ دو مناسبتیں ہیں نا آج، شب قدر ہے یعنی شب نزول قرآن صامت، اور آج کی شب شب ضربت ہے، شب قرآن ناطق۔ تھوڑا سا وقت لوں گا میں آپ کا، تھوڑا مولا کو پہچاننے کی کوشش کریں خود ہی مولا کی زبانی۔ میں نے ان مطالب کو جو چھوڑ دیا، اسکپ کر دیا، اگر موقع ملا کل یا پرسوں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کون علی؟ کہا علی جانتے ہو کون ہے؟ کہا جس نے حقیقت قرآن کو پہچانا وہ علی کے بغیر رہ نہیں سکتا. کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا میں کیا کہوں گا، رسول اسلام کی زبانی ہے، جناب ام سلمہ کی ایک روایت ہے، اکثر و بیشتر ہم ممبروں سے سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں ظاہراً اپنے مکتبہ فکر کے مطابق، جبکہ یاد رکھیں عزیزوں الا ماشاء اللہ ہمارے برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جو آپ سب کے سب حافظ ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع العلی. کبھی میں نے اور آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے یعنی کیا؟ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ یعنی کیا؟ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. معیت ساتھ اردو زبان میں جو ہم کہتے ہیں، ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہے، ایک چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ہے نا. اور یہ روایت اگر ہم اور آپ تھوڑا سا اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، جس کے ہم حافظ بھی ہیں، رسول خدا کو کہتے سنا جناب ام سلمہ نے، مستدرک کے حاکم جو مصنف ہیں ان کے، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس کو کوٹ کیا. کنز الامال علی متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز الامال کے اندر اس کو کوٹ کیا. آغای طبری نے جو ہے جو کہ اہل سنت کے ہیں، انہوں نے بھی کوٹ کیا اس کو، اور بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن آج تھوڑا سا انالائز کریں گے اس کو، شب قدر بھی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی یعنی کیا؟ آئیے عزیزوں تھوڑا سا جو ہے ایک تمہیدی طور پر جملہ سنتے جائیے. ایک لفظ ہے حفظ کرنا، ایک لفظ ہے ہضم ہونا. بہت ساری چیزیں ہم حفظ کرتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت شارٹ کیا میں نے مطلب کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ ہضم بھی ہوتی ہیں. میں بہت سامنے کی مثال دوں گا تاکہ یہ روایت سمجھ میں آئے اور آج کی شب کا صاحب بھی سمجھ میں آئے. ایسے ہی جو ہے ہم علی کے ماننے والے اور چاہنے والے نہیں ہیں. اگر یہ آج کا مطلب سمجھ میں آ جائے، مجھے اور آپ کو اندر سے جو ہے ایک آواز آئے گی کہ کیوں علی کو فالو نہیں کرتے، کیوں علی کی پیروی نہیں کرتے؟ علی تمہیں کہتا ہوا دکھائی دے گا اور تمہارے دل کے کان جو اگر سننا شروع کریں سنائی دیں گے، وہ آواز سنائی دے گی کیا جو علی کی آواز ہے، کہا اے ہمارے چاہنے والوں علی اس راستے میں تنہا ہے، کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ پھر یاد کروں جناب شجاع رضوی صاحب کو کہ انہوں نے جو کلام پڑھا، کلام کے درمیان ایک مطلب پڑھا ہے انہوں نے، علی کتنا روئے اندازہ کر سکتا ہے؟ کیوں روئے؟ جی چاہ رہا تھا ہمارا یہ پڑھتے رہے. آج کی شب کا صاحب جو اہل گریہ ہے، کوئی اس کے گریے کو سننے والا نہیں، توجہ کرنے والا نہیں، جاتا ہے اس کنویں کے اندر کہ جہاں پر جو ہے خدا سے گفتگو ہے. خبر لہا علی کا سینہ پھٹے جا رہا ہے، کوئی اس حکمت کو لینے والا نہیں. اگر پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے؟ سر کے بال کتنے، امامے کے پیچ کتنے؟ کا مگر یہ بھی کوئی سوال ہے؟ للہ بتائیے عزیزوں کہ جو اہل علم اور اہل دانش اور حکمت، اس سے کیا ملنا چاہیے؟ اسے ہم لوگوں سے کیا توقع ہوگی؟ وہ توقع یہی ہوگی کہ حکمت لینے والا کوئی ہے، دانش لینے والا کوئی ہے؟ اذان من علی کون؟ علی حافظ قرآن یا حازم قرآن؟ علی جہاں حافظ قرآن نظر آتے ہیں وہ حازم قرآن بھی ہے. عزیزوں چھوٹی سی ایک مثال، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں تناول کرتے ہیں، کبھی ہضم ہوتی ہے کبھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن کنفرم ہے کہ جو کھانے کے بعد حفظ ضرور ہوتی ہے ہمارے شکم میں. جب حفظ ہوتی ہے اور ہضم نہ ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ بد ہضمی. بہت شارٹ، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. لیکن اگر جو ہے حفظ کے بعد ہضم ہو جائے تو للہ بتائیے، سب سے جو ہے پوچھنا چاہوں گا میں کہ ہضم کی نشانی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اردو زبان میں کہ یہ غذا جسم کو لگی ہے، آسان اردو زبان میں کہا جسم کو لگی ہے سے کیا مراد ہے؟ کہا مراد یہ ہے مولانا، یہ غذا اب غذا نہیں، جسم کا حصہ بن چکی ہے. بہت توجہ کا طالب ہوں. اور جب جسم کا حصہ بنتی ہے غذا، تو اگر ہم اسے ڈیزولو کرنا چاہیں خصوصی طور پر سائنسی جو رول کے مطابق، تو کبھی بھی ڈیزولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی جو ہے تجزیہ نہیں کر سکتے. وہ غذا پہنچ گئی جسم کے اندر، توانائی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. یہی عالم عزیزوں روحانی اور معنوی ہے. علی کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا علی کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ کہ علی حافظ قرآن نہیں، حفظ کے بعد اس مرحلے پر علی نے قرآن کو پہنچایا کہ جسے کہا جاتا ہے مرحلہ ہضم. کہ یہ مرحلہ ہضم کیا ہے؟ کہ قرآن علی کو جا کر لگ گیا. یعنی کیا؟ کہ علی نہیں قرآن ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی نہیں مگر قرآن ہے. کہ اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو علی کی دہلیز پر آنا ہوگا. کہا وہ کیسے؟ مولانا پھر میں کہوں گا جذبات میں گفتگو کر رہے ہیں. کہا نہ جذباتی نہیں ہے. کہا چلیں نہج البلاغہ کی دہلیز پر، کلمات کسار کے درمیان. آپ کا ایک چاہنے والا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. صاحب ابن حنیف انصاری صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے مولا کے ساتھ. جب کوفے میں وارد ہوئے ہیں، سہل نے خدا حافظ کہا، یا امیر المومنین خدا حافظ. امیر المومنین نے کہا خدا حافظ. اپنے اپنے گھر پہ لا لی. چند دنوں کے بعد سہل ابن حنیف انصاری کی نسبت جو ہے اطلاع دی گئی، یا امیر المومنین آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر گیا، وفات پا گیا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے نہیں کہا سید رضی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے کیا کہا؟ عجیب ہے. لو احب بنی جبل لتحافت تمام. کہا یہ تو جو ہے گوشت اور پوست اور ہڈی کا بنا ہوا تھا سہل ابن حنیف انصاری. کہا اگر میری محبت کا دم پہاڑ بھی بھرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. عجیب ہے. مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کہا غور کرو میں نے کیا کہا. کہا قرآن صامت کو جب خداوند عالم نے پہاڑ پر نازل کرنا چاہا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا و متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے. کہا وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق، بھلا کس کی مجال کے مجھے تحمل کر سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں یہ ہیں علی کہ جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. کہا کیوں ایسا ہے؟ کہا حفظ نہیں کیا، ہضم کیا ہے. کہ جب غذا ہضم ہوتی ہے تو پھر لگتی ہے جسم کو. کہ یہ معنوی غذا علی کے جسم کو ایسی لگی کہ پیوست ہو گئی کہ اب جدائی نہیں ہے. بس عزیزوں باتیں بہت زیادہ ہیں. آج کی شب شب قرآن ناطق ہے. جہاں شب قرآن صامت ہے وہاں شب قرآن ناطق بھی. عجیب عالم ہے. رسول خدا کی وفات کے بعد آپ نے جو ظلم و ستم سہا حد ہو گئی. کتب تاریخ کو اگر ملاحظہ کریں، مولا کی سوانح حیات کو لکھنے والے کیا لکھتے ہیں مورخین، کہا دل برداشتہ ہو چکے تھے امت کے جو ہے ظلم و ستم سے. اتنی تو مظلومیت. ہمیشہ آرزو کرتے تھے اپنی مناجات میں، خدا مجھے اس امت سے لے لے. علی اور دعا کرے کہ اس امت سے مجھے لے لے اور میری جگہ کسی ایسے کو دے دے کہ جو ان جیسا ہو. علی عاجز آ چکے تھے. وہ ماہ رمضان آیا کہ جس ماہ رمضان میں آپ کے فر کے مبارک پر ضربت آئی. سنتے رہتے ہیں، ممبر پر تشریف لے گئے، راوی نقل کرتا ہے
خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اور آغاز کیا، اے لوگوں اس سال حج پر جو اپنے مولا کو نہیں پاؤ گے، جزاکم ربوں کو، اے لوگوں تم حج پر جاؤ گے اپنے مولا کو نہیں پاؤ گے۔ پھر راوی نقل کرتا ہے کسی اور مرتبہ دوسرے تیسرے دن مولا پھر دوبارہ تشریف لے گئے ممبر پر، ممبر پر جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ پر بڑے شہزادے پر نگاہ گئی، کہا بیٹا حسن ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ بڑے شہزادے نے جواب دیا بابا جان 13 دن گزر گئے۔ پھر نگاہ کی سید الشہداء پر، حسین کربلا پر، اے بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ بابا معلوم ہے کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بتلاؤ کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب جب یہ 17 دن کا سنا تو ایک مرتبہ اپنے دست مبارک کو ریش مبارک کے نزدیک لے گئے، کہا وہ دن اب نزدیک ہے، کالی کی یہ سفید داڑھی اسی کے خون سے خضاب کی جائے گی۔ بس زار زار گریا کرنا شروع کیا، لوگوں نے بھی گریا کرنا شروع کیا، منبر سے نیچے آئے، راوی یہ کہتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان عجیب عالم تھا مولا کا، کبھی امام حسن مصطفیٰ کے ہاں افطار کرتے، کبھی سید الشہداء کے ہاں جاتے، کبھی جناب زینب اولیاء کے ہاں جاتے، کبھی کسی عزیز کے یہاں جاتے، کہا جب شب 19 آئی تو جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ شب 19 بابا میرے گھر تشریف لائے، مجھے عزت بخشی، لیکن سنو گے عزیزو آج بابا کا عالم عجیب و غریب ہے، آج بابا کا عالم عجیب و غریب ہے۔ اے شہزادی ام کلثوم آپ خود ہی بتلائیے کیسا عالم دیکھا، کہ عجیب ہے، کبھی گھر میں تشریف لاتے ہیں، کبھی سینے خانہ میں جاتے ہیں، آسمان پر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، بابا سے دریافت کیا، اے بابا آج یہ کیفیت کیسی؟ کہا سنو گی، کہے ام کلثوم جو مجھے وعدہ دیا گیا ہے وہ آج کی شب ہونے والا ہے پورا، وہ آج کی شب پورا ہونے والا ہے۔ عزیزو ام کلثوم فرماتی ہیں افطار کا وقت آیا، میں نے بابا کے سامنے ایک تشت کو رکھا کہ جس میں نان جو کے ٹکڑے تھے، دودھ کا پیالہ تھا اور کچھ نمک تھا۔ میرے بابا نے مجھے دیکھا تشت کو دیکھنے کے بعد، اس کھانے کو دیکھنے کے بعد، اے بیٹی ام کلثوم کب تم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ کھانا تناول کیا اور افطار کیا ہو؟ کہا ان میں سے ایک کو اٹھا لو۔ ام کلثوم نے ایک کو اٹھا لیا، کہا دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے بابا نے نمک اور جو ہے دو نان جو کے ساتھ افطار کیا اور اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے، وہی عالم۔ اب جو رات کا وقت آیا، میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو محراب عبادت سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور یہ سنا، آسمان پر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بار الہ اللہم بارک لی الموت، علی پر موت کو مبارک اور آسان قرار دے۔ اے بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جو مجھے وعدہ دیا گیا ہے وہ آج کی شب ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نماز پر شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سین خانہ میں الغرض، اور آسمان پر دیکھ کر یہ ورد کرنا شروع کرتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس عزیزوں چند دقیقوں کی اور زحمت، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے مولا کو دیا ہوا وہ وقت نزدیک آنا شروع ہوا، میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو تیار کیا، سینے خانہ سے گھر کے دروازے کی طرف تشریف لے جانا مقصود تھا، مرغابیوں نے روکنا شروع کیا، مرغابیوں کو ہٹایا، کہا اے ام کلثوم تو تم نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں، یہ زبان بے زبانی میں مجھ علی پر گریا اور نوحہ کر رہی ہے۔ بس اب ارغابیوں نے نوحہ کرنا شروع کیا، میرے مولا کوفے کی گلی کو طے کرتے ہوئے اور کوچے کو طے کرتے ہوئے مسجد کوفہ گئے، مسجد کوفہ گئے اور جانے کے بعد کچھ نوافل کو انجام دیا، گلدستہ اذان پر گئے، یہی روکوں گا اپنے آپ کو عزیزوں، جتنا گریا کرنا ہو گریا کر لیں۔ کہا کیوں اے ذاکر اہل بیت ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا میں ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ علی کی آخری آواز ہے، یہ علی کی آخری آواز ہے، اے اہل کوفہ علی کی آواز کو اب نہیں سن پاؤ گے، علی کی آخری آواز ہے۔ علی کی آواز آئی، اللہ اکبر، سب متوجہ ہوئے، مولا کی آواز آئی، گلدستہ اذان سے نیچے آئے۔ بس عزیزو دو جملے سنتے جائیے اور مصاب ہوں، میرے مولا نے نماز کو شروع کیا، قاتل کمین لگائے بیٹھا تھا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا ابن ملجم لعین نے ایک ضربت وارد کی جو اسی جگہ پر آئی جو جنگ خندق میں عامر ابن عبدود نے لگائی تھی۔ جیسے ہی ضربت لگی، میرے مولا کا وہ مشہور و معروف جملہ، فزت و رب الکعبہ بسم اللہ و باللہ علی سبیل اللہ،
خداوند ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا تجھے واسطہ علی کا، خدا تجھے واسطہ قرآن ناطق کا، خدا تجھے واسطہ شب ضربت کا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔